بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں خدا واحد و احد کے نام سے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا رحمت للعالمین حبیبنا محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ پیام رحمان ہے جو براہ راست حرم اہل بیت قم کی مقدس سرزمین صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج پھر الحمدللہ توفیق ہوئی کہ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر کے حاضر ہوں۔ قرآنی گفتگو کا سلسلہ اس پروگرام میں جاری ہے، اور آج یہ سلسلہ اپنی 112ویں منزل پر پہنچا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نہایت اہم ہے کیونکہ سورہ مبارکہ توحید پر ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ نہایت اہم سورہ ہے جس کی بہت زیادہ تکرار ہوتی ہے، بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو تمام اسلامی معارف کا، پورے دین اسلام کا دار و مدار ایک طرح سے اگر دیکھیں تو اسی سورہ مبارکہ توحید پر ہے، کیونکہ سب سے اہم موضوع اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے توحید کا موضوع۔ ایک طرح سے اس سورہ کو اللہ کی آئیڈینٹیفیکیشن، یہ اللہ کا آئی ڈی کارڈ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ اس سورہ کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک اچھی گفتگو ہوگی کیونکہ ایک بہت ہی اہم سورہ ہے قرآنی سوروں میں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان حسنی صاحب موجود ہیں اور ان کی ایک اچھی توضیحات اس سلسلے میں رہیں گی، وقت اگر آپ رکھتے ہوں تو آج بھی آپ ہمارا ساتھ دیں، میں ممنون و مشکور ہوں گا آج بھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری باقاعدہ گفتگو شروع ہو، آئیے معطر کرتے ہیں اپنے پروگرام کو سورہ مبارکہ توحید کی آیات سے، انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا سورہ مبارکہ مسد کی آیات کو، پچھلی بار ہماری گفتگو تھی اس مبارک سورہ کے سلسلے میں، گفتگو ختم ہوئی اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ سورہ مبارکہ توحید پر آج ہماری گفتگو ہے، اور حسب دستور بہرحال سورہ پروگرام، ہر پروگرام کے شروع میں ہم تلاوت کرتے ہیں اسی سورہ کی، اگر اجازت دیں تو ہم اپنی زبانی تلاوت کرتے ہیں۔ شاید یہ توفیق آج مجھے ملنا تھی کہ میں اس پروگرام کے شروع میں توفیق میرے شامل حال ہو اور میں اس ان آیات کی تلاوت کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہرحال اتنا خوبصورت انداز تو نہیں تھا کہ جتنا خوبصورت انداز مرحوم بن شاوی کا ہے، لیکن جو بھی انداز ہے بہرحال خدا انشاءاللہ قبول کرے۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، آج پھر الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکر گزار ہوں آج بھی اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، ایک توفیق تھی بہرحال آپ کے لیے بھی شروع سے اس قرآنی گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس پروگرام میں الحمدللہ۔ آج ایک اہم گفتگو ہے کیونکہ یہ ایک اہم سورہ ہے، سورہ مبارک توحید، اور بکثرت اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں اس سورہ کو جگہ دی گئی ہے کہ آپ کچھ خاص عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو اس سورہ کی اتنی بار مثال کے طور پر تکرار کیجئے۔ سب سے پہلے ہم سننا چاہیں گے آپ کی زبانی، اس کی فضیلت کیا ہے سورہ مبارک توحید کی؟ بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، اسی طرح سے محترم معزز ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ دہ فجر یعنی عشر فجر کے موقع پر اسلامی انقلاب کی 35ویں سال گرہ کے موقع پر دنیا کے تمام آزاد ضمیر اور استقلال آزادی کے خواہاں جہاں جہاں بھی افراد ہیں ان کی خدمت میں، اسی طرح سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اسلامی انقلاب کی جو یقیناً تمام دنیا کے محروم اور مستضعفین افراد کے دلوں میں جس نے امید کی کرن جگائی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، امن و امان کی فضا قائم ہو، آپس میں لوگ اتحاد، ہمدلی، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور عالمی استکبار کا مقابلہ کیا جائے، اور جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں، عدل و انصاف کا پرچم ہر جگہ کے اوپر بلند ہو. اس موقع پر یقیناً ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیادت میں یہ عظیم انقلاب آیا. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اس انقلاب کے خلاف مختلف طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ انقلاب اپنے پورے افتخار کے ساتھ، پوری سربلندی کے ساتھ 35 سال یہ پورا کر چکا ہے. اپنے پورے اقتدار، پورے شجاعت اور پوری بلند ہمتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ جو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کا پیش خیمہ ہے.
انشاءاللہ. ایک آپ نے ورڈ بیچ میں استعمال کیا ہے، اشر فجر. میں اس کی توضیح چاہوں گا آپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض ناظرین کے لیے یہ لفظ ذرا نا آشنا ہو. یہ اشر فجر، یہ کون سے ایام ہیں جو ایران میں، جن ایام کو اشر فجر کا عنوان دیا گیا؟
درحقیقت ایک فارسی لفظ ہے تہ فجر، کہ جس کا ترجمہ ہوتا ہے اشر فجر. اشر فجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو 11واں مہینہ چل رہا ہے ایران کی کے کیلنڈر کے حساب سے، اس 12 بہمن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پیرس سے ایران تشریف لائے تھے.
12 بہمن،
12 بہمن کو، اور 22 بہمن کو اس انقلاب کامیاب ہوا تھا. تو یہ 10 دن کو اس لیے کہا جاتا ہے اشر فجر، اور وہ باقاعدہ اس بہر ایک طرح سے کہا جائے کہ ایک مصداق ہے والفجر والیالین اشر کا، کہ اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور اشرے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ جس میں انقلاب 10 دن اور رات میں کامیاب ہوتا ہے.
میں البتہ شکر گزار ہوں آپ کا، بہت ہی بجا توضیحات تھیں ان ایام کی مناسبت سے اشر فجر کے حوالے سے جو آپ نے ناظرین کی خدمت میں پیش کی. سورہ مبارکہ توحید کی فضیلت،
جی
یہ ہمارا سوال.
یقیناً یہ ایام فجر میں توحید، سورہ توحید کی گفتگو یہ مجھے بے ربط نہیں لگتے، اس لیے کہ اس انقلاب کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں توحید کا پرچم بلند کیا جائے، اور توحید کے علمبردار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے جو اساسی جو چیز ہے توحید، اس کی بنیاد پر اس انقلاب کو بہرحال کامیابی عطا کی. اور گویا کہ جو امریکی اسلام تھا اس کے مقابلے میں ایک خالص اسلام، جو اسلام محمدی ہے، اسلام ناب محمدی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بتایا کہ دیکھو یہ اسلام جو محمدی اسلام ہے، اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے وہ امریکی اسلام ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اسی توحید کی بنیاد پر ہیں، کہ جو انہوں نے قرآن اور سنت سے اخذ کیا تھا اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی اس انقلاب کی بنیاد ڈالی. تو میں اس لیے میں نے ٹچ دیا کہ سورہ توحید کی جو یقیناً بہت ہی اہم سورہ ہے قرآن مجید کا، بلکہ یوں کہوں میں تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ اہم ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، کہ جس کے مختلف نام قرآن مجید میں تو ایک ہی دو نام آیا ہے، اور خود توحید اس کو کہا گیا ہے، قل ھو اللہ احد کا، اس کے علاوہ متعدد نام اس کو بیان کیے گئے ہیں. توحید اس لیے کہا کیونکہ اس میں توحید کی عقائد کی گفتگو، اس کو اخلاص بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص کہتے ہیں، چونکہ خالص توحیدی گفتگو ہے اس میں، اس لیے اس کو اخلاص بھی کہتے ہیں. اور بھی اس کے نام ہیں، اساس نام ہے، نجات نام ہے، تفرید نام ہے، ولایت کا نام بھی اس کو دیا گیا. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں انسان اس سورے پر غور و فکر کرے، اسے اپنی زندگی میں عملی کر لیں، توحید عملی اس کی زندگی میں آ جائے، تو وہ صحیح معنوں موحد بن جائے گا. جب انسان صحیح معنوں موحد بن جائے گا تو ولی اللہ بھی بن جائے گا. اس کو سورہ ولایت بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ سورہ ناس کے بعد، سورہ نجم سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ 22واں سورہ ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، جو واقعی ترتیب ہے اس کے لحاظ 22واں سورہ ہے. موجودہ ترتیب میں یہ 112 نمبر پر واقع ہے یہ سورہ. اور البتہ اس کی فضیلت کی یہ تو ایک اجمالی خاکہ میں بیان کر رہا تھا، اس کا ایک مقدمتاً اس کا تعارف بھی ہو جائے. اب یہ کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ نے سوال کیا، تو میں شاید یہ لفظ مناسب نہ ہو اس کے لیے کہنا، میں یہ کہوں گا کہ اس سورہ کے فضائل کیا ہیں، کیونکہ ایک فضیلت نہیں کہا جائے کہ فضیلت ہے بہت، کیونکہ اتنا اہم سورہ ہے، اس لیے اس کی فضیلتوں کے سلسلے میں متعدد و بکثرت روایتیں پائی جاتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج ذرا تفصیل سے اس پہ میں روشنی ڈالوں، تاکہ ہمیں اس مختصر لیکن پرمانہ اور اہم سورہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ وقت ہم سب کو جتنے بھی اسلام کے ماننے والے سب کو یہ سورہ حفظ ہے، سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے سورہ، لیکن ہم کتنی غفلت کرتے ہیں اور اس کے ہم ثواب سے اور اس کی فضیلت سے ہم کتنا محروم ہیں۔ پر سب سے پہلے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں اس سورے کو نہیں پڑھے گا تو اس سے کہا جائے گا گویا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یعنی اگر پانچ وقت نماز پڑھتا ہے انسان اور اس سورے کو نہیں پڑھتا، کہہ رہے ہیں لست من المسلین، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نمازی ہی نہیں ہے، یعنی تو ایسا نمازی ہے تو سورے توحید سے
غافل چھوڑتے ہو
چھوڑتا ہے۔ ایک یہ، دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز واجب کے بعد اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ نماز کے بعد، نماز فریضے کے بعد اس سورے کو پڑھنا ترک ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا، جو اس سورے کو پڑھے گا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اگر کوئی نماز فریضے کے بعد، واجب نماز کے بعد اس کو پڑھ اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے خیر دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی خیر دیکھے گا اور آخرت میں بھی خیر دیکھے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَمَا وَلَدَ، اللہ اس کو بخش دے گا، اس کے والدین کو بخش دے گا اور اس کی اولاد کو بخش دے گا۔
اور کیا چاہیے انسان کو،
اور انسان کو کیا چاہیے؟ بس یعنی میرا خیال ہے شاید مشکل سے ایک منٹ بھی نہیں لگتے ہو اگر کوئی انسان اس کی تلاوت کرے، ایک منٹ، آدھے منٹ کا سورہ ہے،
30 سیکنڈ بھی نہیں۔
جی
صحیح، دنیا و آخرت کا خیر اس کے شامل حال ہوگا، خود بخشا جائے گا، والدین بخشے جائیں گے، اولاد بخشی جائے گی،
اولاد بخشی جائے گی۔ اب ظاہر سی وجہ سے بڑے انسان کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی پوری فیملی جو ہے وہ بخش دی جائے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ
جگہ یہ ہر فریضے کے بعد آپ نے بتایا،
ہر فریضے کے بعد، دوبر الفریضہ، ہر فریضے کے بعد لفظ آئیے، خود آپ کے جد امجد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جد امجد یعنی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سونے سے پہلے اس سورے کو پڑھ لے، مطلب بعض جگہ 100 کے لفظ آئیے، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، بعض جگہ 1 مرتبہ بھی سونے سے پہلے پڑھ لے، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غفر اللہ له ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہوں کو اللہ اس کو معاف، ایک مرتبہ، ٹھیک ہے؟ وقت یعنی بہت خطۂ ثواب جسے کہتے ہیں نا، بعض وقت ثواب بکھرے پڑے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اس کو حاصل کریں۔ مومن سے کہتے ہیں مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غافل نہیں ہوتا، یعنی وہ فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اگر میں سونے سے پہلے پڑھ لوں اس کو اور میرے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے خدا نخواستہ وہ سوتا ہی رہ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر مغفور دنیا سے اٹھے گا، اسے گناہ بخش دیے گئے ہوں گے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ انسان اگر توجہ رہے تو کتنا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی جناب معاذ بن جبل کے بارے میں کہ ان کے تشییع جنازہ میں 70,000 ملائکہ نے شرکت کی، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، تو حضور نے پوچھا جناب جبریل علیہ السلام بھی تھے، جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا اچھا بما یستحق صلاتکم علیہ، کیا چیز سبب بنی کہ تم اس پہ نماز جنازہ پڑھو، اس کے تشییع میں شرکت کرو؟ تو جب جناب جبریل علیہ السلام کا جو جواب تھا وہ ایک توجہ کے قابل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، سورہ قل ھو اللہ پڑھتے تھے، قائما و قاعدا، راکبا و ماشیا، و ذاہبا و جائیا،
ہر حال میں،
ہاں، اٹھتے بیٹھتے
چلتے پھرتے،
پیدل ہوں یا سواری پر ہوں، یا آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں، کہنے مطلب یہ ہے کہ ایسا، مطلب اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت قل ھو اللہ ہی پڑھا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملتا تھا، ذرا سے موقع ملے قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ لہذا ہم 70,000 ملائکہ کو اللہ نے بھیجا، جاؤ، جانے کے بعد تشییع جنازہ، ظاہر سے 70,000 ملائکہ جس کی تشییع میں، جس پہ نماز پڑھنے ملتا ہے، کہ اگر 40 مومن کسی کے نماز جنازہ پڑھ لیں تو وہ مسلمان و مومن بخش دیا جاتا ہے۔ البتہ یہاں کے اوپر میں خاص طور سے ناظرین کو اس نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، جو یہ کہا گیا ہے 40 مومنین، اس کا مطلب ہے کہ سب پڑھیں، اس کا مطلب ہی نہیں کہ صرف وہ جو پڑھانے والا ہے وہ پڑھ رہا ہو باقی سب خاموش کھڑے ہوں، لیکن نماز جنازہ نماز نہیں ہے، دعا ہے، وہ اس کو نماز کہا جاتا ہے, یعنی اس میں طہارت کی شرط ہے, نہ لباس کے طہارت کی شرط ہے, نہ وضو کی شرط ہے, کوئی بھی شرط نہیں, دعا ہے وہ. اس کا مطلب یہ, لہٰذا جو پڑھا رہا ہے اس کو بھی اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے کہ جتنے پیچھے والے سب سب پڑھیں. یہ کم سے کم مختصر جو نماز جنازہ ہے وہ ہر مسلمان کو, ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے, کیونکہ آج ہم کسی پہ پڑھ رہے ہیں, کل کوئی ہمارے اوپر پڑھے گا نماز. تو 40 مومن اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو بخش دیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 70,000 ملائکہ جس میں شرک. وجہ کیا تھی؟ سورہ توحید,
سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت,
تلاوت. تو اتنا زیادہ ثواب اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی میت کے اوپر پڑھ دے تو اس میں روایت میں کہ ثواب کثیر اس کے لیے لکھا جاتا ہے. حتیٰ اگر کسی قبرستان سے گزر رہا ہے قل اللہ کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کر دے تو ملتا ہے کہ جتنی میتیں دفن ہیں اس قبرستان میں ان کی عدد کی مقدار میں اس کو ثواب ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جناب آدم سے اب تک جو ہے وہ دفن ہوتے آ رہے ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کتنا ثواب ہے. میں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک اور روایت کی طرف توجہ دلاؤں ناظرین کی, کہ ایک مرتبہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے درمیان ایک سوال اٹھایا. ایک کیا دو تین طرح کے سوال اٹھائے. سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایکم یصوم الدہر, تم میں کون ہے کہ جو دہر کا روزہ رکھتا ہے, یعنی پورے زمانے کا روزہ,
زمانے بھر روزہ,
زمانے بھر روزہ رکھتا. تو ملتا ہے جناب سلمان کھڑے ہوئے, کہا انا یا رسول اللہ, میں روزہ رکھتا ہوں,
میں ہر وقت
روزے سے ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر دوسرا سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ ایکم یحیی اللیل, تمہیں کون ہے کہ جو شب زندہ داری کرتا ہے, رات عبادت میں گزارتا ہے. کوئی نہیں کھڑا ہوا, جناب سلمان علیہ السلام کھڑے ہوئے, انا یا رسول اللہ, میں ہوں. البتہ یہاں ریا نہیں, یہاں حضور جو ہے وہ چونکہ ایسا نہیں کہ وہ جناب سلمان رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کوئی دکھانا دکھاوا ہو, نہیں, فضیلت بتانا بتانے سورۃ توحید کی, یہ ہمارے ذہن میں رہے. اس نے پوچھا کہ ایکم من یختم القرآن فی کل یوم, تم میں کون ہے کہ پورا قرآن ختم کرتا ہو ہر رات ہر دن, یعنی ایک دن میں پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں. پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا, پھر جناب سلمان کھڑے ہوئے, فرمایا کہ انا یا رسول اللہ, میں ختم کرتا ہوں. تو ملتا ہے کہ بعض اصحاب اس بات سے بہت ناراض ہوئے, اس بات سمجھ میں نہیں کیسے ممکن ہے,
کیسے ہو سکتا ہے مستقل روزے سے رہے,
ہاں روزے سے رہے, کیسے ممکن ہے انسان رات رات بھر جو ہے وہ, اچھا کیونکہ بہرحال آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے پتا تھا کہ یہ رات بھر اب نہیں جگتے ہیں, تو ناراض ہوئے. فغضب بعض اصحاب, بعض اصحاب برا لگا, ناراض ہوئے اور انہیں یقین نہیں ہوا. اب انہوں نے کچھ ایک دوسری چیز سوچی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے اوپر جو روایت میں, ظاہر سی بات یہ اعمال شیخ صدوق کی روایت, اس میں یہ نقل ہے, یہ حدیث, یہ واقعہ, وہ ناراض ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ یا رسول اللہ انا سلمان رجل من الفرس, یہ ایرانی مرد ہے, ایرانی انسان ہے, یہ ہم پر فخر کرنا چاہتا ہے, ہم پر افتخار کرنا چاہتا ہے ہمارے مقابلے یعنی ان کے ذہن میں کوئی اور تصور آیا.
صحیح,
البتہ یہاں تصور یہ نہ پیدا ہو بعض افراد کے ذہن میں کہ وہ سب اصحاب تھے, سب جو ہے وہ برابر تھے, سب کے سب عادل تھے, سب کے سب نیک تھے. یہ کیسے یہ خیال آ سکتا ہے جبکہ انہیں پتا تھا کہ اسلام میں جو ہے وہ برتری کا معیار, افتخار کا معیار نہ ایرانی ہونا ہے, نہ عرب ہونا ہے, نہ فارس ہونا ہے, یہ سب نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی تھا. تو بھائی جیسے ہم میں کیٹیگریاں ہیں ویسے اصحاب میں بھی کیٹیگریز تھیں. کوئی دسویں ایمان کے دسویں درجے پر تھا, کوئی نویں درجے پر, کوئی آٹھویں درجے پر, کوئی ایسا بھی تھا کہ جس کو حضور نے فرمایا سلمان بن اہل بیت نے شامل کیا تھا. کیٹیگریز تھیں, بھائی قرآن مجید نے کیٹیگریز بیان کی ہیں, اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. سورہ منافقون پڑھ لیجیے, اس کے شاہ نزول پڑھ لیجیے, وہ کس کے بارے میں ہے, یا اور بھی دیگر آیت جو اصحاب کے سلسلے میں آیتیں ان کو کا متعلق خود معلوم ہو جائے کہ قرآن نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیٹیگریز بیان کی ہیں, سب کو ایک اس میں نہیں رکھا, ایک صف میں نہیں رکھا. خیر, تو ایک الگ سے بریکٹ میں نقطہ تھا میں بیان کرنا چاہ رہا تھا.
کچھ اصحاب ناراض ہوئے کہ کیوں سلمان اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مستقل روزے سے رہتے ہیں, رات بھر قیام و قعود و سجود میں ان کا گزرتا ہے.
جی جی,
اور یہ کیسے ممکن ہے,
کیسے ممکن.
صحیح, اس کے بعد ہوتا کیا ہے میں آپ سے دریافت کروں گا. کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکھتے ہیں, وقت ہو چلا ہے بریک, انشاءاللہ گفتگو بریک کے بعد جاری رہے گی. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوروا بیوتکم بتلاوۃ القرآن ولا تتخذوها قبورا. اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانیت عطا کرو اور اپنے گھروں کو قبر کی مانند نہ قرار دو، قبر نہ بنا لو. بالکل اسی طریقے سے جیسے یہود و نصارہ نے یہ کام کیا کہ جب بھی ان کو عبادت کرنا ہوتی چلے جاتے اپنی عبادت گاہوں میں، گھر میں کوئی عبادت کا پروگرام ان کے لیے یا ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا. آپ ایسا مت کیجئے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں. ناظرین، آج ہماری گفتگو سورہ مبارک توحید کے بارے میں ہے. ہم نے جیسے کہ بتایا ایک اہم ترین سورہ ہے قرآنی سوروں میں، اور پورے اسلام کا دار و مدار ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اسی سورہ مبارک توحید پر ہے. چار آیات ہیں لیکن بہت ہی معارف سے لبریز ہیں ایک طرح سے، اور خلاصہ ایک طرح سے اسلام کا ہے. چار سطروں میں فضیلت بیان ہو رہی ہے سورہ مبارک توحید کی.
جی بسم اللہ. البتہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں بعض اخلاقی نکات بھی ہیں، اس کی طرف بھی پہل ضروری ہے کہ توجہ رہے، کیونکہ تفسیر کا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی جو ہے اس توحید کو لے کے آئیں یا جو اسلامی دستورات ہیں ان کو اپنی زندگی میں عملی کریں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ممکن. کہا یا رسول اللہ، آپ نے جب پوچھا کہ کون دہر کا روزہ رکھتا ہے، پورے زمانے روز کون روزہ رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اور جبکہ میں نے دیکھا کہ یہ تو کھانا کھاتے ہیں دن میں، یہ کیسے ممکن ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ رات بھر کون عبادت کرتا ہے، تو انہوں نے جناب سلمان کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، جبکہ میں نے دیکھا کہ یہ تو سوتے رہتے ہیں رات میں، زیادہ تر حصہ سوتے رہتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کون قرآن ختم کرتا ہے، پورا قرآن ایک دن میں کون ختم کر لیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ختم کرتا ہوں، جبکہ میں نے دیکھا کہ یہ تو خاموش رہتے ہیں زیادہ تر،
یا اور بھی مصروفیات ہیں ان کی، ہاں اتنا وقت شاید نہ نکل پاتا ہو،
ہاں خاموش رہتے ہیں یا اور بھی مشغولیات ہیں. تو کہا کہ اس آپ نے صحابی سے حضور مخاطب ہوئے اور مخاطب کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ، اور تمہارے پاس وہ حکمت اور وہ درک اور وہ شعور نہیں کہ جو جناب لقمان کے پاس تھا، کہ اس کو تم درک کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے. کہا کہ خود ان سے سوال کر لو، سلمان سے، ینبئک، یہ تم کو خود خبر دیں گے اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ حضور کے صحابی، نام نہیں آیا البتہ وہ روایت میں، مخاطب جناب سلمان سے تاکہ تم یہ بتاؤ ہم کو کہ کیسے یہ. جناب سلمان نے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں دہر کا روزہ کیسے رکھتا ہوں پورے جتنا زمانہ گزرتا ہے، یا پورے زمانے کا روزہ کیسے رکھتا ہوں، پورے سال بھر روزے کیسے رکھتا ہوں میں، تو جو تم گمان کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. اس لیے کہ میں مہینے کے شروع میں روزہ رکھتا ہوں، مہینے کے وسط میں روزہ رکھتا ہوں، اور مہینے کے آخر میں. اب قرآن مجید میں تم نے یہ آیت پڑھی ہوگی، من جاء بالحسنۃ فلہ
عشر امثالہ،
جو ایک نیکی انجام دیتا ہے اس کو 10 نیکی کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو میں ایک روزہ رکھتا ہوں تو 10 روزے کا ثواب مجھے ملتا ہے،
صحیح.
تو 3 روزے رکھتا ہوں تو 30 روزے میں
30 روزے کا ثواب مجھے مہینے میں مل جاتا ہے،
اور میں شعبان کا کے مہینے کا روزہ متصل کر دیتا ہوں ماہ رمضان سے. اور اچھا، یہ جو بیان کر رہے ہیں حضور کے اقوال کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو ایسے روزہ رکھے اس نے پورے دہر کا روزہ رکھا، متصل کر دیتا ہوں ماہ رمضان، تو اس طرح میں پورے دہر کا روزہ،
یعنی ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے،
اپنی ایجاد.
صحیح.
اچھا، اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں کس طرح سے پورے رات قرآن کیسے ختم کر لیتا ہوں، اب تو قرآن سے پہلے یہ کہا کہ
رات بھر کیسے
عبادت میں کیسے گزارتا ہوں، تو کہا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ من با تعالی طہرن، کہ جو با طہارت اور با وضو سوتا ہے رات میں، اس کی رات پوری عبادت میں گزرتی ہے. تو میں جب بھی سونے لگتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اچھا وضو کر لیتا ہوں تو میری پوری رات عبادت میں
بسر ہوتی ہے،
اور اس طرح میری پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد کہا کہ جو تم نے یہ گمان کیا ہے کہ میں کیسے پوری رات قرآن ختم کر لیتا ہوں، پورے
دن میں کیسے قرآن کریم کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہے،
کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے قل ہو اللہ کی تلاوت کی اس نے سل سے قرآن کی تلاوت کی، اور قل ہو اللہ کو تشبیہ دی ہے حضرت علیہ السلام سے، کہ حضرت علیہ السلام کی مثال قل ہو اللہ جیسی ہے، ابھی اس کی وضاحت کروں گا. جس نے ایک قل ہو اللہ پڑھا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، تو میں 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہوں، تو اس طرح میں پورا قرآن ختم کر دیتا ہوں ایک دن میں. البتہ بعض روایتوں میں ہے اس طرح سے بھی ہے کہ جس نے ایک قل ہو اللہ پڑھا اس نے سل سے قرآن پڑھا، جس نے ایک قل ہو اللہ پڑھا اس نے سل سے توریت پڑھا، جس نے ایک بار قل ہو اللہ پڑھا اس نے سل سے زبور پڑھا، یعنی اور بھی کتابوں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اس پر اس کی وضاحت کی، کہا کہ قل ہو اللہ کو تشبیہ دی ہے حضرت علی علیہ السلام سے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو علی سے دے قلب سے محبت رکھتا ہے، دل سے محبت رکھتا ہے، اس کے پاس 1/3 ایمان پایا جاتا ہے، اور جو علی سے قلبی اور زبانی دونوں محبت رکھتا ہے اس کے پاس 2/3 ایمان پایا جاتا ہے، اور جو علی سے زبانی قلبی اور یدی یعنی ہاتھ سے علی سے محبت رکھتا ہے،
یعنی عملی ایک طرح
عملی محبت علی سے، یعنی جو علی جو اس محبت کے تقاضے اس کو پورا کرتا ہے، تو اس کے پاس پورا کا پورا ایمان پایا جاتا ہے،
زبانی قلبی اور عملی.
اچھا اس کے بعد یہی روایت نہیں، اور بھی روایت ہیں، کیونکہ بہرحال مربوط ہے، یعنی تو تشبیہ دی حضرت علیہ السلام کو قل اللہ کا، میرے حبیب نے ذات کی قسم کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر زمین والے آسمان والوں کی طرح علی سے محبت کرنے لگتے تو ما خلق اللہ النار، تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. یعنی حضور نے قسم کھا کے کہا. اچھا خیر، میں یہاں بھی اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ اور دیگر روایت میں یہ آیا ہے کہ جو حضرت علیہ السلام سے زبانی محبت رکھتا ہے، اللہ اس کو جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں دنیا میں ان کا یعنی 1/3 برابر ان کو اجر عطا کرتا ہے، اور جو زبانی اور قلبی محبت کرتے ہیں ان کو 2/3 عباد کے برابر، اور جو لوگ زبانی قلبی اور عملی علی سے محبت کرتے ہیں وہ پوری امت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، صحیح. عبادت کا ثواب پورے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو یہ وہ روایتیں جو یقیناً یہ بتاتی ہیں کہ کتنی فضیلت ہے سورہ توحید کو پڑھنے کی، اس کو تلاوت کرنے کی. لہٰذا میں ایک گزارش کروں گا، ایک درخواست کروں گا اپنے ناظرین سے کہ رات کے وقت جب ہم سونا چاہتے ہیں تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو ایک قرآن کا ثواب ہم ہدیہ کریں تو 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیں. 3 بار قل ہو اللہ میں کیا ہے، ایک تو ہمارے 50 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے مرحومین کو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا.
بہرحال اس وقت بہت ہی شدید ضرورت ہوتی ہے توشے کی، اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پھر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، عمل تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی نگاہیں رہتی ہیں ان افراد کی طرف، ان رشتہ داروں کی طرف جو اس وقت دنیا میں ہیں اور قید حیات میں ہیں. صحیح.
البتہ ایک نقطہ طرف اگر آپ موافق میں اس کے طرف اشارہ کروں، کتنی فضیلت ہم نے سنی سورہ توحید کی، اتنے فضائل، اتنا ثواب، اتنا اجر، لیکن مقصد کیا ہے ان فضیلتوں کا؟ کہ واقعی خالی انسان زبانی ان کو پڑھتا رہے، مقصد ہی نہیں. مقصد یہ کہ ہمارے عمل میں بھی توحید آئے، یعنی ہر قدم پر ہمارا ہر قدم توحیدی قدم ہو، ہمارا ہر لفظ توحیدی لفظ ہو، ہمارا ہر اقدام توحیدی اقدام ہو، ہماری ہر فکر توحیدی فکر ہو، یعنی وہی فکر ہو کہ جو اللہ چاہتا ہے، جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہو، ہمارا گھرانہ توحید کے اوپر ہو، گھرانے کی بنیاد، ہمارے معاشرے کی بنیاد توحید کے اوپر ہو. یہ مقصد ہے بیان کرنا، یہ کہ ہم بس جو ہے وہ بس ثواب وہ تو ملے گا ہی، ہم پڑھیں گے تو ملے گا ہی، لیکن یہ کیوں بار بار، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا شروع میں کہ بہت سے اعمال میں قل اللہ کی تاکید کی گئی ہے، آپ یہ عمل انجام دیجئے تو 7 بار قل اللہ پڑھی، یہ عمل انجام دیجئے 3 بار قل اللہ، یہ عمل شب قدر کے عمل میں 100 بار قل اللہ.
صحیح.
ٹھیک ہے، یہ کیوں بار بار؟ کیوں؟ انسان ظاہر سے جب زبان سے پڑھے گا تو اس کا اثر دل پہ ہوگا، دل پہ ہوگا تو اس کا اثر عمل میں بھی آئے گا، لیکن انسان زبان ہی سے نہ پڑھے تو دل پہ اثر نہیں ہوگا، اور دل پہ اثر نہ ہو تو
عمل میں بھی اثر نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دنیاوی فائدے بھی اس کے بیان کیے گئے ہیں, حفظ و امان میں کوئی رہنا چاہتا ہے یا اور بھی دوسرے فائدے اس کے بیان کیے گئے ہیں. وہ اپنی جگہ کے اوپر قرآن کا مقصد یہ ہے, اس سورے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں توحید آئے. وہ سب جو فائدے بیان کیے گئے ہیں دنیاوی فائدے, وہ سب اور بھی سوروں کو بیان کیے جاتے ہیں, وہ ایک ضمنی فائدہ ہے, وہ حقیقی فائدہ نہیں. البتہ اس کی میں وضاحت بھی کر دوں, جو دنیاوی فائدہ بیان کیا جاتا ہے, میں بہت سوچ رہا تھا کہ یہ سورہ پڑھا جائے تو اس مرض فائدہ, جیسے سورہ کے لیے میں دیکھ رہا تھا اس میں کہ انسان اگر سونے سے پہلے پڑھ لے اس کو 11 مرتبہ تو حفظ و امان میں رہے گا, اس کا گھر, اس کی جان, اس کا مال حفظ و امان میں رہے گا, یا اور بھی دیگر فوائد دنیاوی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ واقعی کیا وجہ ہے ان سوروں میں, کیا ہے ان الفاظ میں. تو میں دیکھ رہا تھا کسی نے ایکسپیرینس کیا ہے تو اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ الفاظ کا اثر ہمارے اندر جہاں ہوتا ہے وہی جو باہر کی چیزیں ان پر بھی ہوتا ہے. خود الفاظ کا اثر, دنیاوی الفاظ کا اثر, مثلا اس نے ایکسپیرینس کیا کہ اس نے یہ کیا کہ ایک پانی لیا, تین برتنوں میں پانی لیا, پانی لینے کے بعد اور اس میں تھوڑا تھوڑا چاول اس میں ڈال دی, اور ڈالنے کے بعد ایک پہ لکھا مثلا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ایک پہ لکھا میں آپ سے نفرت کرتا ہوں, ایک پہ کچھ نہیں لکھا. تو جس میں لکھا تھا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, 10-15 دن گزرنے کے بعد وہ پانی ویسا ہی رہا جیسے تھا, جس میں تھا کہ میں نفرت کرتا ہوں وہ پانی خراب ہونے لگا.
اچھا, برتنوں میں پانی رکھے اس نے یہ تجربہ کیا کہ یہ اثر کیا ہوتا ہے ہمارے الفاظ کا
اثر کیا ہوتا ہے. تو میں صحیح ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا جس میں کچھ نہیں لکھا تھا اس پہ کم خراب ہوا, لیکن جس میں میں نفرت کرتا ہوں, یعنی جو ہم الفاظ بولتے ہیں, جو ہم ایک دوسرے کے خلاف جو برا بھلا کہتے ہیں, اس کا کتنا خود ہمارے اوپر اندر اثر ہوتا ہے اور جو ہمارے اطراف افراد ان پہ بھی اثر ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ انسانی الفاظ و کلام جب ان کا اثر جو اتنا زیادہ ہے تو وہ کلام جو کلام الہی ہے,
اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں,
معنی بھی اللہ کی طرف سے اس میں ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے, ظاہر سی بات ہے. تو اسی لیے جو بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ زبانی پڑھیے, کیوں, قلب پہ اثر ہو اس کا, قلب ہمارے روح پر اثر ہو, روح پر اثر ہوگا تو ہمارے عمل پہ بھی اثر ہوگا, البتہ اس عمل میں اثر کے لیے توجہ کی ضرورت ہے.
صحیح, یہ بہت اچھی توضیح جناب مولانا حسنی صاحب کی, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک میں سمجھتا ہوں اس بات کی طرف بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ مزاج ہمارا کچھ ایسا نہ بن جائے کہ اگر ہم کوئی بھی دعا پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی سورہ پڑھ رہے ہیں, کسی بھی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, تو اس کے مادی اور دنیاوی فوائد کے پیش نظر ہم کر رہے ہیں. نہیں, مزاج ہمارا یہ رہے کہ ہماری روح کو کچھ فائدہ ہو. یقیناً اور قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مادی اور دنیاوی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے. کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ایک بریک, انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس. کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر یا رسول اللہ. بہرحال حبیب خدا کا ذکر بھی ضروری ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ. آپ ہی کا قلب تھا کہ یہ آیات یا الفاظ اس پر نازل ہوئے, اور پہلی مرتبہ جو جاری ہوئے جس زبان پر, وہ حبیب خدا کی زبان تھی. 4-5 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے. ایک اہم گفتگو جو ہوتی ہے ہر سورے کے حوالے سے, وہ شان نزول کی ہے. سورہ توحید کا شان نزول کیا ہے؟
جی, توحید کے شان نزول کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں جنہیں میں نے مطالعہ کیا, تو اس میں متعدد موارد بیان کیے گئے ہیں. مثلاً کبھی ہوا کہ بعض یہودی آئے اور آنے کے بعد خدا کے بارے میں سوال کیا, کبھی بعض مشرکین آئے, اور کبھی کچھ اور دوسرے افراد آئے جنہوں نے آ کے سوال کیا کہ خدا کیسا ہے. مثلاً بعض لوگوں کے بارے میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو خدا کیسا ہے جس کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, جس خدا معبود طرف بلا رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ چاندی سے بنا ہے, سونے سے بنا ہے, لکڑی سے بنا ہے, پتھر سے بنا ہے, کیسا ہے وہ؟ تو ملتا ہے کہ اس وقت پھر یہ سورہ نازل ہوا. یا ملتا ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کہ جو ایک یہودی شخص تھا, وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کو خدا کیسا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ توریت میں کیا صفات بیان کی ہیں خدا کی. اس نے کہا نہیں, آپ پہلے بتائیے تاکہ ہم ان صفات کو دیکھیں کہ جو توریت میں بیان ہوئے ہیں خدا کے لیے وہی صفات ہیں, کوئی دوسرے صفات ہیں. تو ملتا ہے کہ اس وقت یہ سورہ نازل ہوا, اور نازل ہونے کے بعد یہ عبداللہ بن السلام جو یہودی تھا ایمان لے کے آیا, جب اس نے دیکھا کہ وہی صفات بیان کیے ہیں اس اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ جو توریت میں پائے جاتے ہیں, تو ایمان لے کے آتا ہے یقیناً یہ اللہ کے نبی, اللہ کے پیغمبر. یا بعض خیبر کے یہودیوں کے بارے میں, وہ آنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ بتائیے خدا کیسا ہے آپ کا؟ بھائی اللہ نے جناب آدم کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, ابلیس کو آگ سے پیدا کیا, پانی اس کو زمین کو پانی کی حباب سے پیدا کیا, تو اللہ کا وجود کس سے, کس چیز سے ہے, اللہ کس چیز سے پیدا ہوا, اللہ کس چیز سے بنا ہے. تو ملتا ہے کہ ان سب سوالات کے سلسلے ملتا ہے کہ حضور خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دیا تین دن تک تقریباً ہے.
اچھا,
انتظار کیا وحی الہی کا, اور پھر ان سوالات کے جواب میں
یہ وحی نازل
ہوئی. قل ہو اللہ احد, کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ احد ہے, وہ صمد ہے, اس کا کوئی نظیر نہیں ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. یعنی گویا کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کہ ایک اللہ نے اپنی ایک بایوگرافی بیان کی,
شناختی کارڈ ایک طرح سے,
کہ سورہ توحید کو اللہ کا شناختی کارڈ بھی کہا گیا کہ اللہ کو پہچاننا ہے تو اس طرح سے پہچان. تو یہ مورد بیان کیا کہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ سورہ توحید نازل اور شان نزول اس کا ہے.
صحیح, موضوع کے حوالے سے مختصراً اگر آپ اشارہ کر دیں, ویسے سمجھ میں آتا ہے کہ آیات کو دیکھتے ہوئے توحید کا ایک اہم موضوع اس میں بیان ہوا ہے. ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے, اگر آپ, میں نہیں چاہ رہا ہوں اس وقت کوئی ایک نئی گفتگو کا آغاز ہو جو ناقص رہ جائے.
جی,
ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے.
چلیں, بہرحال ایک اجمالی طور پہ میں بیان کر دوں کہ اس کا موضوع کیا ہے, اس کا محور کیا, تاکہ انشاءاللہ آئندہ اگر حیات رہی تو مفصل گفتگو کی جا سکے. سب سے پہلے یہ کہ محور توحید ہے, جیسا کہ اشارہ بھی ہوا توحید ہے, اور توحید میں توحید ذاتی کو اللہ نے بیان کیا ہے پہلے ابتدا میں, قل ہو اللہ احد, کوئی نہیں ہے. اب اس کی وضاحت میں کروں گا کہ احد کا کیا مطلب ہوتا ہے, احد اور واحد دونوں میں فرق کیا ہے. یہاں احد کہا گیا, واحد نہیں کہا گیا. انشاءاللہ وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں خالی اجمالی طور پر سرسری طور پر
اگلے پروگرام میں مزید تفصیل کے ساتھ.
تو ایک تو توحید ذاتی کو بیان کیا ہے اللہ نے, اس کے بعد توحید افعالی کو بیان کیا ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اللہ صمد بے نیاز ہے, یعنی اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے. توحید افعالی جس کو کہتے ہیں, اس کی وضاحت کی جائے گی. اس کے بعد تیسرا محور جو گفتگو کا ہے کہ شرک کی نفی کی گئی ہے, اور اللہ سے اس کے نظیر کی نفی کی گئی, اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, لم یلد ولم یولد,
اس کے وجود میں کوئی شریک نہیں,
کوئی شریک نہیں ہے, کوئی اس کا نظیر نہیں ہے. تو تیسرا جو محور گفتگو کا کہ وہ شرک کی نفی کی گئی ہے, شریک ہونے کی نفی کی گئی ہے اللہ سے.
صحیح
جی. تو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو گویا کہ ایک تو شرک کی نفی کی گئی ہے, دوسرے ایک نیازمند اور محتاج ہونے کی نفی کی گئی ہے, تو تیسرے مثل اور نظیر ہونے کی نفی کی گئی ہے, اللہ کو مثل و نظیر. تیسرے چوتھے یہ کہ حادث ہونے کی نفی کی گئی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کبھی نہیں تھا بعد میں ہو گیا.
صحیح, یہاں پر گفتگو سلسلہ رکتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ باقاعدہ گفتگو پھر جاری رہے گی سورہ مبارکہ توحید کے حوالے سے. ناظرین, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آخر میں ایک بار پھر ہم تلاوت کرتے ہیں ان آیات مبارکہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کو خدا واحد و احد کے حوالے کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.